الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متوزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جو ہم پر نازل ہوئی ہیں اور ہم اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے. خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو دو دفعہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. بہرحال ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا جو ادراک ہے، اس کا جو احساس ہے، وہ کم از کم ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پر کہ ایسی عنایتیں اس نے ہم پر کی ہیں. اور اس کا پھر تقاضا پھر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر بجا لائیں. ان نعمتوں کی جو بھی فہرست ہے وہ تو طویل ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی نعمت کہ جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے بحیثیت مسلمان، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کے یہ گھر، یہ مساجد. انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی جو بھی یہ گفتگو ہے اس میں اللہ کے گھر، اللہ کی جو بھی یہ مساجد ہیں، اس کے حوالے سے ایک مومنانہ طرز عمل وہ کیا ہونا چاہیے. مساجد کو آباد کرنے کے ضمن میں کیا احکامات ہیں، تفصیلات ہیں، اور ان مساجد کی جو عظمت ہے قرآن حکیم کی نگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے جو گھر ہیں، یہ مسجدیں، ان کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. یعنی واجب ہے ہم پر کہ وہ مساجد، وہ گھر کے جن کے ذریعے سے ہم اپنا ایک اہم دینی فریضہ اس کو انجام دیتے ہیں، ارکان اسلام میں سے نماز کی جو ہم پر فرض ہے، اور اس نماز کی ادائیگی کے لیے جو ذریعہ ہے وہ یہ مساجد ہوا کرتی ہیں. اسی طرح سے صرف مسجدوں کی حیثیت صرف نماز کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو نماز کے علاوہ بھی جو دیگر فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے بھی جو کی رول ہے، بڑا اہم کردار ہے، وہ مساجد ہی کا ہوا کرتا ہے. یعنی اس میں تاریخ میں صرف ایک مثال ایک مسجد کی کہ جو فوراً آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی، مسجد نبوی. اس کی حیثیت جہاں ایک دینی فریضے کی ادائیگی کی تھی، نماز کی بھی تھی، وہاں یہ ہے کہ جو بھی اس سے آگے بڑھ کر جو بڑے بڑے فرائض ایک بندہ مومن پر عائد ہوتے ہیں تو وہ مسجد نبوی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تربیت کا وہ مرکز بھی تھا. اسی طرح سے باہر سے کوئی وفود آتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود سے ملاقات بھی کیا کرتے تھے. مسلمانوں کی وہ پارلیمنٹ کی بھی حیثیت رکھتی تھی, جو بھی مشاورت ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول مسجد نبوی میں فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اس حوالے سے چند آیات ہیں قرآن مجید کی کہ جو ابتدان تلاوت بھی کی گئی ہیں مسجدوں کی عظمت کے حوالے سے, اور پھر بندہ مومن کا جو طرز عمل اس زمین میں ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئے گا. سب سے پہلے جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ نور کی آیات ہیں 36 اور 37, کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فی بیوتن, ان گھروں میں, اور یہاں گھروں سے مراد کیا ہے, وہ اللہ کے گھر ہیں, مساجد ہیں. فرمایا اذن اللہ کہ ان گھروں میں کہ جن کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان ترفع, کہ انہیں بلند کیا جائے. مطلب کیا ہے, یہاں ترفع میں مفسرین عظمت کو بھی لاتے ہیں کہ ان کی تعظیم بھی کی جائے اور ان کو آباد بھی کیا جائے, ان کو تعمیر بھی کیا جائے. یعنی مساجد کے حوالے سے پہلا حکم ہمارے لیے یہ ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان کو آباد بھی کرنا اور ان کی تعمیر بھی کرنا اور اس کی تعظیم بھی کرنا. اور بلند کرنے کے معنوں میں یہ بھی بات ہے, یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ کے گھر وہ ممیز ہونے چاہیے عام گھروں سے, یعنی پتہ لگے کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ عام گھروں سے کچھ مختلف ہے. اس میں مینار کا جو بھی یہ تصور آتا ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا گھروں کے لیے, مساجد کے لیے, کہ ان کو بلند کیا جائے. پھر مزید فرمایا گیا کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اور اس میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جائے, اللہ کے نام کی مالا جپی جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور ان مساجد میں تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام. کون لوگ, رجال, ایسے مرد, تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ جن کو نہ تو تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت, وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. تو یہاں پر اب گنتے چلے جائیے مساجد کے حوالے سے جو نمازیوں کا جو کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی تعمیر اور تعظیم نمبر ایک, اور نمبر دو یہ اللہ کی مساجد ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے, اور اللہ کے جو بھی محبوب بندے ہیں, اللہ کے جو ماننے والے ہیں, ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ کوئی تجارت, کوئی خرید و فروخت وہ مسجد آنے میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے, وہ پاؤں کی بیڑیاں نہ بن جائے. وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, اور جو یہ تسبیح صبح اور شام اللہ کے گھروں میں کرتے ہیں اللہ کے بندے, ان کی مزید صفات یہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اور یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور یہ وہ لوگ ہیں نمازی کہ جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس دن یہ دل اور آنکھیں پلٹ دی جائیں گی, یعنی قیامت کے دن سے لرزہ اور ترسا رہتے ہیں. تو یہ نمازیوں کی جو خصوصیات ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی, وہ یہاں پر سورہ نور کی ان آیات میں بھی بیان ہوئی ہیں. یہ جو فی بیوتین کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مساجد, اس حوالے سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیوت کی وضاحت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ انہا المساجد المخصوصۃ للہ تعالی لعبادت, کہ بلا شبہ یہ جو مخصوص اللہ کے مساجد ہیں, گھر ہیں, اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہیں, مخصوص کیے گئے ہیں. اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا تُذِيُّ لِأَهْلِ السَّمَاءِ, کہ یہ آسمان والوں کو اللہ کے یہ گھر مساجد ویسے ہی چمکتے دمکتے اور روشن نظر آتے ہیں. کن کو؟ آسمان والوں کو بالکل ویسے ہی چمکتے نظر آتے ہیں. کما تضیء النجوم لأهل الارض, کہ جس طرح سے زمین والوں کو یہ ستارے چمکتے ہوئے آسمان پر نظر آتے ہیں. یہ ہے عظمت اللہ کے ان گھروں کی اور مساجد کی, کہ آسمان والوں کو یہ مسجدیں ویسے ہی چمکتے اور روشن نظر آتی ہیں مساجد کہ جس طرح سے زمین والوں کو آسمان پر تارے روشن نظر آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر بھی اللہ کے ان گھروں اور مساجد کی جو بھی عظمت ہے اس کو جاگوزی فرمائے. اسی طرح سے دوسرا جو مقام ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیوں کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے. مزید فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ, بلا شبہ اللہ کی مساجد کو تو آباد وہی کرتے ہیں. نمبر ایک, پہلی خصوصیت کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی جو بھی مسجد کی آباد کرنے میں, چاہے وہ تعمیر کے لحاظ سے ہو یا اس میں رونق بحال کرنے کے اعتبار سے ہو, اور لازمی بات ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کے مفہوم میں ایک تو اس میں مالی تعاون ہے کہ جو لگ رہا ہوتا ہے اس کا بھی تقاضا ہے, یقیناً پورے مسجد کے جو بھی انتظامات اور انسرام ہے اس میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لگنا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر مسجدیں تو تعمیر ہو جاتی ہیں, اس میں پیسہ بھی لگا دیا جاتا ہے, ہر چیز مہیا کر دی جاتی ہے, لیکن مساجد جو ہے وہ نمازیوں سے خالی رہیں تو یہ تصور عباد یعنی آباد کرنے کے مفہوم میں شامل نہیں ہوتا. بلکہ جس طرح سے اگر ایک گھر کی مثال, عام گھر کی بھی مثال لے لی جائے, اگر بالکل ایک کوارٹر خالی پڑا ہوا ہے تو اس کو گھر نہیں کہا جاتا, بلکہ گھر کی جو بھی رونقیں ہیں وہ تو گھر کے افراد سے ہی اس کا تصور قائم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ تو اللہ کے گھر ہیں, مساجد ہیں, بغیر نمازیوں کے یہ کیسے اس میں یہ آباد ہو سکیں گے؟ تو وہ یہ جو شعر ہے نا کہ جو کہا گیا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن وہ ویران رہتی ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ اس ویرانی کو ختم کرنے والے جو بھی نمازی ہیں وہ اس مسجد اللہ کے گھروں میں نہ آئیں اور اس کی رونقیں نمازیں پڑھ کر وہ بحال نہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالی یہ کیفیت بھی ہمارے اندر جاگوزی فرمائے کہ ہم پانچ وقت با جماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والے ہوں اور مسجد کو آباد اس طرح سے ہم کرنے والے ہوں. تو فرمایا یہ ایمان کی تصدیق فرمائے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. دوسری خاصیت دیکھیں, وہی بات ہے کہ صرف آباد کرنا, تعمیر کرنا مقصود نہیں ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, وہ اس میں خود بھی آ کے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ, اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, ان کے اندر اللہ کی خشیت ہے کہ جو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تین صفات کا حامل ہم سب کو بنائے. یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی تین اوصاف, ایمان اللہ اور آخرت پر, نمبر دو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس کا قیام, اور نمبر تین اللہ سے ڈرنا, اللہ کی خشیت اختیار کرنا. فرمایا گیا کہ فاسا اولائک یکونو من المہتدین, کہ یہی ہیں وہ لوگ کہ جو سیدھے راہ پر ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 108, اس میں بھی ایک مسجد کا تذکرہ ہے. اگر قرآن حکیم کے جو بھی پڑھنے پڑھانے والے ہیں سورہ توبہ کی ان آیات کا مطالعہ کریں, جا کے دیکھیں تو ایک مسجد تھی کہ جو ابو عامر راہب نے مسلمانوں اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے منافقین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے بنانا چاہا تھا, اور وہ بنا بھی لی تھی مسجد زرار. سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے, ان آیات سے پہلے اس کا تذکرہ ہے. اور یہ ابو عامر راہب انتہائی یعنی دشمن تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی دعوت کا, اور کوئی موقع چھوڑتا نہیں تھا کہ کسی طرح سے اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے پھر سازشیں کی ہیں اور مسجد نبوی میں ایک مسجد زرار جو ہے وہ بنائی. کیوں بنائی تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ تاکہ یہ سازشیں کریں وہاں بیٹھ کر, منافقین کو استعمال کرے, کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان تھے, آستین کے سانپ تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے یہ چاہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نماز وہ پڑھائیں آ کر کے, تاکہ اس مسجد کی وہ تصدیق بھی ہو جائے اور مسلمان بھی اس طرف رخ کرنے لگیں اور ہم پھر ان کو ایمان اور اسلام سے پیچھے ہٹا سکیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو بھی اس کی سازش تھی اس کو بے نقاب کیا. اور ایک اور مسجد کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دست مبارک سے تعمیر ہوئی تھی, مسجد قبا, اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اور اس مسجد کے جو بھی نمازی ہیں ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے, بلکہ ایک صفت ہے کہ جس کو بہت نمایاں کیا. اور اس اعتبار سے ہمیں بھی مسجد کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس پر بھی غور ہمیں کرنا ہے. فرمایا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے کہ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى, اور یقیناً وہ مسجد یعنی مسجد قبا کی جس کی بنیاد کس پر رکھی گئی تھی, عَلَى التَّقْوَى, تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ خدا خوفی, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ایک جذبہ کہ جو انسان کے ساتھ اس طرح سے چپک جائے, یہ خدا خوفی کہ جو بھی قدم اللہ کے راستے میں اٹھانے والا اللہ کا وہ بندہ ہو تو وہ پہلے اچھی طرح سے سوچ لے کہ جو بھی یہ قدم اٹھ رہا ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں اٹھ رہا ہے یا اللہ کی رضا میں اٹھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے وہ خدا خوفی. تو یہ مسجد قبا اس کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ وہ تقویٰ پر رکھی گئی. تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مسجدوں کے جو بھی نمازی ہوں ان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ پیدا ہو کہ وہ تقویٰ گزار ہوں, وہ پھر آگے بڑھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوں اور وہ اللہ کے گھروں کو جو ہے وہ آباد کریں, چاہے اس کی تعمیر میں حصہ لیں, چاہے نماز پڑھ کر وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں. فرمایا کہ من اول یوم احق ان تقوم فی, اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد ہے کہ جو اول دن سے تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے, اور یہ زیادہ حقدار ہے مسجد کہ نبی آپ وہاں پر جائیں اور کھڑے ہوں اور نماز ادا کریں. انوگرل آپ کے ذریعے سے اس مسجد قبا کا ہونا چاہیے. اور دیکھیں مسجد کے نمازیوں کی, خاص طور پہ مسجد قبا کی جو بھی نمازی ہیں ان کی تحسین اور ایک صفت جو ہے وہ بیان فرمائی کہ فیہ رجالن, اس مسجد کے جو بھی نمازی ہیں لوگ ہیں, یحبون ان یتطہروا, یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ رہیں, وہ طہارت جو ہے وہ حاصل کریں. لہٰذا یہ ہے کہ جب یہ صفت صحابہ کرام نے سنی ہے تو یعنی ان کو جستجو ہوئی کہ ہم یہ جانیں کہ یہ مسجد قبا کے جو بھی نمازی ہیں ان کی طہارت کی مدہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اپنے کلام میں اس کو حصہ بنایا, تو کیا ایسی طہارت ہے کہ جو کہ وہ حاصل کرتے ہیں. تو لہٰذا پتہ چلا کہ وہ یعنی رفع حاجت کے بعد پانی کے ساتھ ساتھ ڈھیلوں سے بھی جو ہے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ خوب اچھی طرح سے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ پاکیزگی کی جو بھی نعمت ہے اور جو دین کا حصہ ہے طہارت, اللہ تعالی اس کا فہم بھی عطا فرمائے اور اس کی وضاحت بھی اور جو بھی تفصیلات ہیں اس کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ واللہ یحب المطہرین, کہ بلا شبہ اللہ تعالی پاکیزہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح چوتھی آیت ہے سورہ جن کی, آیت نمبر 18, کہ جس میں ایک اور عظمت کا جو بھی پہلو ہے اور اصل میں بیان یہ ہے کہ مساجد وہ کس لیے ہیں, اس میں کیا کیا جائے. فرمایا گیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, بلا شبہ یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو تم اس میں یعنی کسی کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو, کسی ایک کو بھی. یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ مساجد کیونکہ اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے یہ گھر ہیں, تو اس میں کس کے نام کی مالا جپی جائے, کس کا ذکر کیا جائے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ مساجد اس میں اللہ کے کلام کا تذکرہ ہو, اللہ کے کلام کی جو ہے وہ تلاوت ہو, اور دیگر جو بھی کیفیات ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. خاص طور پر میں ایک توجہ یہاں پر دلانا چاہوں گا مساجد کے حوالے سے. یعنی یہ جو بھی معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ افراد ہی پر مشتمل ہے نا, اور افراد مختلف مزاج کے ہوتے ہیں اور مزاج میں تنوع ہوتا ہے, کسی کا کوئی سختی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے کچھ گھریلو حالات کی وجہ سے بھی, یا معاشرے کے حالات کی وجہ سے بعض دفعہ غصہ جو ہے وہ کافی اوپر ہوتا ہے. تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں جو ہے وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اونچی آواز میں جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تان و تشنی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، مجھے بھی محفوظ فرمائے، ہم سب کو فرمائے. اصل میں یہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کرنا، یہ عموم میں بھی جو ہے وہ ممانعت ہے، خاص طور پر مسجد کے اندر اپنی ذات پر اور اس کی وجہ سے اپنی انا کو اونچا رکھنے کے لیے اب دوسرے پر جو ہے وہ تان و تشنی کرنا، یہ اس مسجد کے ماحول کو جو ہے وہ برباد کرنے والی بات ہے. لہذا یہ ہے کہ اگر کسی کے مزاج سے کوئی اختلاف یقیناً ہو جاتا ہے، اور یہ فطرت میں یہ کیفیات موجود ہیں، تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ جو دین ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ جس سے بھی کوئی اختلاف ہے، یا کسی کو آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہے یا اس کے غلط کام کی طرف اسے توجہ دلانی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ دین کا مزاج تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اکیلے میں ملاقات کر کے بڑے نص اور خیر خواہ کے ساتھ اس کو توجہ دلائیں، اور اپنی کیفیات بھی نہ بھولیں کہ ہم بھی جو ہے وہ 100 خرابیاں اپنے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں 1000 خرابیاں تو دوسرے کی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اپنے اندر کی خرابیاں اپنی طرف نگاہ نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کا بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ مساجد میں اونچی آواز سے بولنا اور غلط جملے جو ہے وہ نکالنا، تان و تشنی کرنا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، جس میں ایک عظیم گھر بیت اللہ اس کا تذکرہ ہے، اور اس کی جو بھی تعمیر ہے، ویسے تو ابتدا میں آدم علیہ السلام سے یہ گھر اس کی تعمیر ہوئی تھی، پھر بعد میں بنیادوں پر ڈھہ گیا تھا، اور پھر مسجد یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے رفع کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، باپ اور بیٹے نے. جب یہ تعمیر ہو گئی تو عہد لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ واہرنا الی ابراہیم و اسماعیل، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی جو بھی نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھیں. اور یہ پاک اور صاف رکھنے کا جو بھی حکم ہے، یہ خانہ کعبہ کے لیے بھی ہے اور تمام مساجد کے لیے عام ہے. ان گھروں کی پاکیزگی کے حوالے سے ہم سب کو جو ہے وہ دلچسپی لینی چاہیے، صرف کمیٹی پر نہیں کہ بس کمیٹی جو ہے وہ اگر نہیں کیا تو تان و تشنی کا نشانہ بنے، نہیں، ہم ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. کوئی گندگی کہیں ہمیں نظر آئے، فوراً اس کو اٹھا کر اور باہر کہیں جو ہے وہ چھوڑایا جائے، جو بھی ڈسٹبین ہو اس طرح سے اس کے حوالے کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ایک روایت سنائوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد اس طرح سے سمٹتی ہے کہ جیسے انسان کی کھال وہ آگ لگنے سے سمٹتی ہے. لہذا یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی گندگی آ جائے تو یہ مسجد اس طرح سے سمٹتی ہے جس طرح سے انسان کی کھال آگ لگنے سے سمٹ جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مسجد سے گندگی کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ گھر بنا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جو بھی منتظمین ہیں وہ آ کے جو ہے وہ کوئی ریپر ہے، کوئی کاغذ ایسا پڑا ہوا ہے، وہ ہی اٹھائیں گے آ کر، نہیں، اپنا حصہ ڈالیں، اس کو اٹھائیں، باہر پھینک کر آئیں. اور جنت میں اپنے گھر کا اہتمام ہے، کتنی یعنی چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے چند احادیث اور ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو مکمل کر لیں گے. جو عظمت ہے، بلکہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 آدمی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دن یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی بڑا ایک کروشل وقت ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک سایہ وہ کیا جائے گا جس میں، اور کن پر ہوگا؟ 7 افراد پر ہوگا. وہ 7 افراد کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران. نمبر دو وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہو. یہ بہت بڑی یعنی ایک خصوصیت ہے خاص طور پر کہ نوجوانی میں دین کی طرف مائل ہو جانا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, یہ شیوہ پیغمبری ہے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو یہ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. یہ نوجوان ہماری جو نسل ہے یہ ہراول دستہ ہے دین اسلام کا, یہ فرنٹ لائن پر جو ہے وہ دین اسلام پر عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمائے کہ وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہو روز قیامت اللہ تعالی اس کو بھی اپنے سائے میں جگہ دیں گے. نمبر تین جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص کہ جس کا دل وہ معلق رہے مسجدوں کے لیے اللہ کے گھر کے لیے اٹکا رہے وہ مسجد میں, اس کا رجحان مسجد کی طرف ہو, وہ اپنے یعنی دکان پر بھی بیٹھا ہو اپنے گھر پر بیٹھا ہو کسی کام میں بھی مشغول ہو لیکن یہ ہے کہ اسے فکر لاحق ہو کہ بس میں اپنے کام کو سمیٹوں اور جیسے ہی اذان کی آواز آئے اور یہ ہے کہ میں شٹر ڈاؤن کر کے اور اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے. تو فرمایا کہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص کہ جس کا دل معلق رہتا ہے جڑا رہتا ہے مساجد کے ساتھ, اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے. چوتھا وہ آدمی بلکہ وہ دو آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے باہم جمع بھی ہوتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں. انسانی زندگی میں جو بھی مشاغل ہیں اور جو بھی باہم ایک دوسرے سے ملنا ہے جو صلح رحمی کے حوالے سے, تو اس میں نظریہ کیا ہے, یہ سارے کام ہم کیوں کریں, کسی سے ہم ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے ہم کٹیں تو اللہ کی رضا کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے فوائد کے لیے نہیں. اور فرمایا کہ وہ آدمی نمبر پانچ کہ جس کو منصب و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس وقت کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یعنی کوئی گڑی پڑی عورت نہیں بلکہ یہاں الفاظ کیا ہے منصب و جمال والی عورت, اور اس میں کشش ہے جو انسان کو محسوس ہوتی ہے, لیکن جو بھی اللہ کا بندہ ہے اللہ کا خوف اختیار کرنے والا ہے وہ اس وقت یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور نمبر چھ وہ آدمی کہ جس نے اس طرح سے خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ یعنی بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے. یہ ہے اصل میں وہ بندہ مومن کی خاصیت کہ وہ اپنے انفاق کا چرچا نہیں چاہتا, نمود و نمائش نہیں چاہتا, وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اخباری رپورٹرز آئیں اور ان کے سامنے میں کسی غریب کی مدد کرنے والا ہوں اور اخباروں میں میری تصویریں چھپ جائیں, بلکہ مومن کا کردار تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور آخری وہ شخص ہے سات بندوں میں سے آخری وہ بندہ وہ آدمی کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو روا ہو گئے, اور یہ وہ قیمتی آنسو ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں, ایک تو وہ کہ جو دین کی خاطر خون کا قطرہ گرے اور وہ دوسرا قطرہ جو آنسوں کو قطرہ ہے کہ جو اللہ کی خشیت میں بہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو سات افراد کا بھی تذکرہ آیا اس میں سے ایک وہ شخص بھی جو موضوع سے متعلق کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے معلق رہے اس کو فکر لاحق ہو. بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بھی اللہ کے گھر ہے اس کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, دامے درمے سخنے جو بھی ہم سے ہو سکے اللہ کے گھر کے لیے, چاہے وہ مالی انفاق ہو چاہے وہ وقت کی قربانی کا معاملہ ہو چاہے جسمانی کوئی تقاضا آئے اور ہمیں کوئی خدمت کرنی پڑ جائے, ہمیں آگے بڑھ کر اس خدمت کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, مساجد سے محبت نصیب فرمائے اور دین کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.